أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة ولا غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم مجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بر محمد وعلى محمد تعداد زیادہ ہے صلوات کی آواز دھیمی ہے بلند آواز سے صلوات بھیجے انتہائی معزز و مکرم سادات و غیر سادات فرزندان توحید موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء سلسلہ گفتگو جسے شروع کیا تھا اس عنوان کے ساتھ کہ معرفت امام سے نصرت امام تک توجہ فرما رہے ہیں جو احباب ان مجالس میں موجود تھے ان کے اذہان عالیہ میں یہ موجود ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ شیعہ سنی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جو مرے اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے اس کی موت جاہلیت کی موت ٹھہرتی ہے اسی طرح سے عرض کیا کہ امامت کا مفہوم دوسروں کے ہاں دوسرے مکاتب کے ہاں ایک انحراف کا شکار ہوا اور امامت کا مفہوم اپنے درست رستے سے ہٹ گیا وہ انحراف کیا تھا دوسرے مکاتب کے ہاں امامت کا مفہوم رہ گیا صرف ظاہری حکومت تک یعنی دوسرے مکاتب کے ہاں امامت یعنی ظاہری حکومت یہی وجہ ہے کہ برادران کے بہت بڑے علم کلام کے ماہر سعد الدین طفتازانی نے لکھا کہ امام چار طریقوں سے امام بن سکتا ہے پہلا طریقہ یہ کہ ساری عوام مل کے اس کی بیعت کرے وہ امام بن جائے گا توجہ فرما رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ پہلا امام دوسرے امام کو منتخب کرے تو وہ امام بن جائے گا تیسرا طریقہ یہ کہ پہلا امام چند افراد کی شورا بنائے توجہ فرما رہے ہیں تو وہ امام بن جائے گا چوتھا یہ جناب سعد الدین طفتازانی بہت بڑا نام برادران کا انہوں نے لکھا چوتھا یہ کہ کوئی شخص زبردستی حکومت پہ قبضہ کر لے تو امام بن جائے گا یعنی دوسرے مکاتب کے ہاں امام کا مرتبہ یہ ہے جبکہ ہم نے عرض کیا ہمارے ہاں امامت نبوت سے افضل ہے ہمارے ہاں امام ظاہری حکمران نہیں ہے کہ اگر ایک ڈکٹیٹرشپ بھی ایک ڈکٹیٹر بھی ایک عامر بھی ایک زبردستی سے اسلحہ اٹھا کے زور زبردستی پہ آئے اور تخت حکومت پہ بیٹھ جائے اور دوسرے دن کہا جائے کہ اس کی اطاعت واجب ہے اس کے حکم کو ماننا واجب ہے اس کی پیروی واجب ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں امام ظاہری حکومت امام کے ذمہ داریوں میں سے امام کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے ورنہ امام در حقیقت وہ باطنی مقام ہے وہ نورانی مقام ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے انسان انسانوں کو یہ مقام نہیں دے سکتے یہی وجہ ہے ہم نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے امام وہ ہو جو سب سے بڑا عالم ہو توجہ فرما رہے ہیں پچھلی گفتگو کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے امام وہ ہو جو سب سے بڑا عبادت گزار ہو قرآن کہتا ہے امام وہ ہو جو سب سے بڑا مجاہد فی سبیل اللہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اس شخص کو امام مانتے ہیں جو اس کائنات میں موجود تمام افراد میں سے خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہو توجہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ نزدیک ہو، جو خدا کی صفات کمال کا مظہر کامل و اکمل ہو، ہم اسے امام مانتے ہیں۔ اپنی بات کی دلیل کے طور پر ایک وہ حدیث پیش کروں گا کہ جو برادران اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری نے لکھی اور مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی نے لکھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث مجھ طالب علم کو ابھی تک معلوم نہیں کہ جو صحیح بخاری میں بھی ہو اصول کافی میں بھی ہو، یعنی نہ جس کو انکار سنی کر سکتا ہے نہ جس کا انکار شیعہ کر سکتا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ خدا سے نقل کرتے ہیں، حدیث ہے حدیث قدسی، خدا فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے مقابلے میں آتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جو بھی میرے ولی کے مقابلے میں آتا ہے، اب جو بھی آئے، ہاں اس سے میرا سروکار نہیں ہے، جو بھی میرے ولی کے مقابلے میں آتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون؟ خدا۔ خدایا تیرا ولی ہے کون؟ خدا فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے حتی اکون سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، و اکون بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، و اکون یدہ التی یبطش بہا، میں اپنے بندے کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اگلا جملہ عجیب ہے، و اکون رجلہ الذی رجلہ التی یمشی بہا، میں اپنے بندے کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جتنا کوئی عبادت زیادہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محبوب خدا ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ محبوب خدا ہوتا ہے، جتنا بڑا محبوب خدا بنتا ہے اتنا ہی بڑا عین اللہ بھی بن جاتا ہے۔ فرما رہے جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اتنا بڑا محبوب خدا، جتنا بڑا محبوب خدا بنتا ہے اتنا بڑا عین اللہ بھی بن جاتا ہے، اتنا بڑا اذن اللہ بھی بن جاتا ہے، اتنا بڑا ید اللہ بھی بن جاتا ہے، اتنا بڑا لسان اللہ بھی بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کان اس کے ہوتے ہیں، سن خدا رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، خدا بول رہا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، خدا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خدا کا ولی ہوتا وہ ہے، مانگتا رزق میں خدا سے ہوں، ملتا ولی کے در سے ہے۔ مانگتا رزق خدا سے ہوں، ملتا ولی کے در سے ہے۔ اولاد مانگتا خدا سے ہوں، ملتی ولی کے در سے ہے۔ دین کی تعلیمات مانگتا خدا سے ہوں، ملتی ولی کی لسان سے ہے، ولی کی زبان سے ہے۔ کون ہے جو ایسا ہو؟ کون ہے جس کی عبادت سب سے افضل ہو؟ کون ہے جو خدا کا سب سے بڑا محبوب ہو؟ اب چلیے ایک واقعہ ذکر کروں کہ پتہ چلے کون ہے خدا کا سب سے زیادہ محبوب۔ البتہ میں نے پہلے عرض کیا ہے اس حدیث کو کہ رسول اللہ نے خندق کے دن فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر علی سب سے بڑا عبادت گزار ہے تو علی سب سے بڑا محبوب ہے، علی اگر سب سے بڑا محبوب ہے تو علی سب سے بڑا ید اللہ ہے، علی سب سے بڑا عین اللہ ہے، علی سب سے بڑا اذن اللہ ہے، علی سب سے بڑا لسان اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے اور ایک شخص بیت اللہ کے اندر امیر المومنین کھڑے ہیں، مکہ المکرمہ میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ کے اندر، کہ ایک شخص ایک غیر محرم کی طرف غلط نگاہ ڈالتا ہے خدا کے گھر کے اندر، امیر المومنین اس کے قریب جا کے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، امیر المومنین ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں کہ خدا کے گھر میں، بیت اللہ الحرام میں کسی غیر محرم کی طرف غلط نظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جب خلیفۃ المسلمین کے پاس پہنچتا ہے، جناب حضرت عمر خلیفہ ہیں، اور جب وہ پہنچتا ہے تو شکایت لے کے آتا ہے، کہتا ہے خلیفۃ المسلمین میرے ساتھ ظلم ہوا، میں خدا کے گھر میں کھڑا تھا جو امان کی جگہ ہے، وہاں علی نے مجھے تھپڑ رسید کیا ہے۔ جناب عمر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا اگر علی نے مارا ہے تو کسی وجہ سے مارا ہوگا۔ جو فرما رہے ہیں اگر علی نے مارا ہے تو کوئی مشکل ہوئی ہوگی، کوئی وجہ بنی ہوگی کہ علی نے مارا ہے۔ اب جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے دو چار ایسے دوست ساتھ ہوتے ہیں جو اس مشکل وقت میں راز فاش کر دیتے ہیں. کسی نے بولا اے خلیفہ مسلمین یہ کسی خاتون کو دیکھ رہا تھا, غیر محرم کی طرف نگاہ کر رہا تھا, اس لیے علی نے مارا ہے. تو جناب عمر نے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو, اب میرے پاس کیسی شکایت لے کے آئے ہو, اب میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں, نہ خلیفہ تمہارا کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی قاضی تمہارا کچھ کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم تمہارا کچھ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عین اللہ رات کا وید اللہ لطمت کا. عمر تمہارا کیا کرے, خدا کی آنکھ نے تمہیں دیکھا ہے اور خدا کے ہاتھ نے تمہیں مارا ہے. عین اللہ رات کا وید اللہ لطمت کا, تمہیں خدا کی آنکھ نے دیکھا ہے اور خدا کے ہاتھ نے مارا ہے. ہمارے ہاں ولی وہ ہے, ہمارے ہاں امام وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اگر یہ بول رہا ہے تو خدا بول رہا ہے, اگر یہ سن رہا ہے تو خدا سن رہا ہے, اگر یہ دیکھ رہا ہے تو خدا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نمائندہ خدا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کی عبادت سب سے افضل ہو, وہ جو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہو, توجہ فرما رہے ہیں, تو پھر کون بتا سکتا ہے کہ خدا کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کیا سارے انسان مل کے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا کوئی ایک انسان کسی دوسرے کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ یا خدا بتا سکتا ہے یا وہ بتا سکتا ہے جس پہ خدا کا فرشتہ آتا ہو, جس کا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ ہو. یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے ہاں صرف ایک معیار ہے. میں نے عرض کیا کہ جناب سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں ہمارے پاس چار معیار ہیں, اور چوتھا معیار کیسا معیار کہ اگر کوئی زبردستی بھی حکومت میں آ جائے تو وہ امام ٹھہرتا ہے مسلمانوں کا. نہ, ہمارے ہاں معیار ایک ہے, بلکہ جناب ابن تیمیہ نے تو اشکال بھی کیا, اعتراض بھی کیا. توجہ فرما رہے ہیں, تھوڑی سی علمی بات سن لیں گے. ابن تیمیہ نے اعتراض بھی کیا, ابن تیمیہ صاحب منہاج السنہ کہ جس نے وہابی مذہب کی بنیاد رکھی اور شیعوں کے خلاف کتاب لکھی منہاج السنہ. مذاق اڑاتے ہیں شیعوں کا, کہتے ہیں مکتب تشیعوں کا کیا نظریہ ہے, کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو امام بننے کے لائق ہو, چاہے حکومت پہ ہو یا نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ مثال دیتا ہے, کہتے ہیں کہ امام جماعت کون ہوتا ہے؟ وہ جو کہ جماعت میں آگے کھڑا ہوتا ہے, نہ وہ جو کہ جماعت کرانے کا اہل ہو اور آگے نہ ہو. اور پھر شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہے جو امام بننے کے قابل اور لائق ہو, چاہے امام ہو یا نہ ہو. میں کہوں گا مذاق تو ان کا اڑانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جو جماعت میں آگے کھڑا ہو جائے, چاہے قابل ہو یا نہ ہو, وہ امام جماعت ہوتا ہے. یعنی کوئی چور اگر امام جماعت بن جائے تو میرا وظیفہ ہے میں اسے امام جماعت مانوں, حالانکہ دین مجھے کہتا ہے دوسروں کو بھی بتاؤ یہ جماعت کے قابل نہیں ہے. وہ جو جماعت کے قابل ہے اسے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت کہتے ہیں دیکھو تم, میں, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی بھی غیر معصوم معین نہیں کر سکتا کہ معاشرے کا, امت کا امام کسے ہونا چاہیے. معین وہ کر سکتا ہے جو انسانوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے, توجہ فرمائیے گا, جو انسانوں کے باطن کو بھی جانتا ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن سے پوچھیں. قرآن نے جتنے بھی رہبر بتائے, جتنے بھی لیڈر بتائے, جتنے بھی امام بتائے, جتنے بھی خلیفہ بتائے, قرآن نے ایک جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ اس میرے نمائندے کو عوام نے بنایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یا اس میرے نمائندے کو ووٹ سے بنایا گیا ہے, یا اس میرے نمائندے کو کمیٹی نے بنایا ہے. نہ, قرآن ہر جگہ پہ کہتا ہے, پہلا نمائندہ بنایا تو کیا کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. کسے؟ جناب آدم کو. فرشتوں نے اعتراض کیا, قرآن کہتا ہے سب فرشتوں نے اعتراض کیا. کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے خدایا کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو کل زمین میں خون ریزی اور فتنہ فساد کرے گا. اب ایک لفظ استعمال کروں گا, میرے بزرگ متوجہ ہوں گے, میرے جوان توجہ کریں, فرشتوں کا اجماع تھا آدم کے خلاف. توجہ نہیں فرمائی, فرشتوں کا اجماع تھا آدم کے خلاف, لیکن خدا نے آگے سے کیا جواب دیا, کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اگر خدا کا نمائندہ بنانا ہو, اجماع کہتے ہیں اتفاق کو, اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں سب مل کے ایک فیصلہ کر لیں, اگر خدا کے نمائندے کی بات ہو تو خدا فرشتے, نوری, آسمانی اور عرشی مخلوقات کے اجماع کو بھی نہیں مانتا, تو میں فرشیوں اور غیر معصومین کے اجماع کو کیسے مان لوں؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں, مجھے عرشیوں کا اجماع قبول نہیں ہے, مجھے فرشتوں کا, نوریوں کا, عرشیوں کا اجماع, ملائک کا اجماع قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے نمائندے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. نمائندے کا انتخاب, امت کے امام کا انتخاب ہے ہی اتنا سخت کہ حضرت موسیٰ خدا سے کیا کہتے ہیں, وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, خدایا میرا وزیر بنا, من اہلی, میرے اہل بیت میں سے, ہارون, ہارون کو اخی, جو کہ میرا بھائی ہے. اب میں آپ کی نیابت میں حضرت موسیٰ سے یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ اے نبی خدا, اے رسول خدا, اے کلیم اللہ, اے صاحب شریعت, صاحب کلمہ, آپ جب خدا سے التجا کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں میرے اہل سے وزیر بنا, پھر بتا رہے ہیں ہارون کو وزیر بنا, پھر بتا رہے ہیں اس ہارون کو جو میرا بھائی ہے, یعنی جب ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں, ساری صفات بتا رہے ہیں, تو خود بنا لیجئے. توجہ فرمائی آپ نے, بھئی جب آپ کو پتا ہے کہ وزیر بنانا ہے اہل بیت سے, وزیر بنانا ہے. اچھا یہ بھی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ جتنے خدا کے نمائندے بنے سب اہل بیت سے بنے ہیں. اب میرے پاس وقت ہے, وقت کم ہے, آپ توجہ فرمائیں گے, ابراہیم کو امام بنایا تو فرمائے من ذریتی, خدایا میرے بچوں میں بھی امامت کو رکھ دے, یہ نہیں کہا میرے ساتھیوں میں بھی امامت کو رکھ دے, فرمائے میرے بچوں میں بھی امامت کو رکھ دے. موسیٰ بھی التجا کرتے تو کہتے ہیں خدایا میری اہل میں سے وزیر بنا, کسے بنا؟ ہارون کو بنا, اس ہارون کو جو میرا اخی ہے, جو میرا بھائی ہے. اے موسیٰ جب سب کچھ خود بتا رہے ہیں تو خود بنا لیں. حضرت موسیٰ کا جواب یہ آئے گا, خدا کا نمائندہ بنانے کا اختیار مجھ موسیٰ کو نہیں ہے, میں موسیٰ خدا سے دعا کر سکتا ہوں. پتہ چلا خدا کا نمائندہ موسیٰ نبی ہے, رسول ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب کتاب ہے, کلیم اللہ ہے, لیکن نمائندہ نہیں بنا سکتا. خدا جانے موسیٰ سے بڑے کون آگئے جو خدا کے نمائندے خود بناتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, جتنے نمائندے ہیں انہیں خدا نے بنایا, حضرت آدم کو بنایا, سارے فرشتوں کا اجماع ہے, ہاں ایک اٹھا, ایک نے مخالفت کی. قرآن کہتے کہ جو جنوں میں سے تھا اس نے مخالفت کی, اور اس نے کیا کہا, خدا کو نہیں مانتا تھا, خدا کو تو مانتا تھا. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں شیطان اور ابلیس وہ تھا جس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی, 6000 نوری سال, 6000 زمینی سال نہیں, 6000 نوری سال خدا کی عبادت کی. اور جب خدا نے کہا میرے ولی کے سامنے جھکو, کہا نہیں, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, خدایا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. شیطان شروع سے نمائندہ خدا کو مٹی کا سمجھتا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, یہ آج کی بات نہیں, شیطان شروع سے نمائندہ خدا کو خاکی سمجھتا ہے, نمائندہ خدا کو مٹی کا سمجھتا ہے, نمائندہ خدا کو اپنے جیسا یا اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. شیطان نے کہا خدایا تو نے اسے مٹی سے خلق کیا, مجھے آگ سے خلق کیا. یعنی خدا کے خالق ہونے پہ یقین رکھتا ہے. یہ آیت اللہ مصباح یزدی نے بہت خوبصورت بیان کیا, کہتے ہیں شیطان خدا کے خدا ہونے پہ یقین رکھتا تھا, خدا کے معبود ہونے پہ یقین رکھتا تھا، کہا خدایا ایک سجدہ یہ نہ کروا، اس کے علاوہ جتنے سجدے کہے گا، جہاں جہاں کہے گا، جیسے جیسے کہے گا، جب تک کہے گا تجھے سجدہ کروں گا۔ خدا نے کہا نہ، عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت ویسے نہیں ہوگی جیسے تو چاہے گا، میری عبادت ویسے ہوگی جیسے میں چاہوں گا، میری عبادت تب ہوگی جب تو میرے ولی کے سامنے جھکے گا۔ شیطان نے کہا نہیں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، یعنی خدا کو لائق عبادت سمجھتا تھا، خدا کو خالق سمجھتا تھا۔ پھر کہنے لگا ہے خدایا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، یعنی قیامت کو بھی مانتا تھا، یعنی توحید کا بھی قائل تھا، خالقیت کا بھی قائل تھا، رازقیت کا بھی قائل تھا، قیامت اور معاد کا بھی قائل تھا، خدا کی قدرت اور طاقت کا بھی قائل تھا۔ اس لیے کہا خدایا مجھے مہلت دے تاکہ میں قیامت تک زندہ رہ سکوں۔ بس خدا کے حوالے سے ہر بات کو مانتا تھا، پھر شیطان کو شیطان کس چیز نے بنایا؟ توجہ فرمائیے گا، جب خالقیت کو مانتا ہے، جب رازقیت کو مانتا ہے، جب معبود ہونے کو مانتا ہے، جب قیامت کو مانتا ہے، جب خدا کی قدرت کو مانتا ہے، کس چیز نے شیطان بنایا؟ خدا کے ولی کے انکار نے۔ خدا کے ولی کا انکار کیا اور شیطان بن گیا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی خدا کے ولی کے مقابلے میں جب بھی آئے، وہ جو فرما رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں میں ساری باتیں کروں، ساری باتیں میں ممبر سے کر نہیں سکتا، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پانی دیجیے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں معرفت امامت یہ ہے کہ امام نبی سے افضل ہے، جن کے اذہان میں پچھلی مجالس بھی ہیں، امام نبی سے افضل ہے۔ ہمارے علماء کلام نے لکھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جتنے حوالے چاہیے ہوں پیش کر سکتا ہوں، ہمارے علماء کلام نے لکھا نبی اور امام میں فرق یہ ہے، نبی میں اور امام میں فرق یہ ہے کہ نبی ہدایت تشریعی کرتا ہے، امام ہدایت تکوینی کرتا ہے۔ خوب اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا، نبی اور امام میں فرق یہ ہے، نبی اراءت الطریق کرتا ہے، امام اصال المطلوب کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ایسے بھی سمجھ نہیں آئے گا، خود جان بوجھ کے ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا نبی اراءت الطریق کرتا ہے، یعنی رستہ دکھاتا ہے، امام ایصال الی المطلوب کرتا ہے، یعنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ دلیل قرآن سے دیتے ہیں، ایک آیت ہے نبی کے انبیاء کے بارے میں، ایک آیت ہے ائمہ اور اماموں کے بارے میں۔ نبی کے بارے میں کیا کہا؟ جو بھی نبی آتا تھا وہ کہتا تھا اپنی قوم سے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری ہے صرف اور صرف البلاغ المبین، واضح پیغام پہنچا دینا بس۔ امام کے بارے میں کہا یوم ندعو کل اناس بے امامہم، امام وہ ہے کہ قیامت والے دن ہم امام کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے۔ بس نبی کا کام ہے اس دنیا تک، امام کا کام ہے قیامت تک۔ نبی دکھاتا ہے صرف رستہ، اسے کہتے ہیں ہدایت تشریعی، اسے کہتے ہیں اراءت الطریق۔ امام پکڑتا ہے انگلی اور لے جاتا ہے آخر تک۔ دیکھیں دونوں ہدایتیں ہیں۔ اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں کہ یہاں سے انچولی کیسے جایا جائے، دو طرح کی آپ میری ہدایت اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں گے اس گلی سے نکلو، اس روڈ پہ جاؤ، وہاں سے فلاں گاڑی پہ بیٹھو، فلاں روڈ پہ اترو، فلاں گلی میں جاؤ، انچولی پہنچو گے۔ دوسری مرتبہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور کہیں چلو تمہیں انچولی لے چلتے ہیں، اور وہاں تک جا کے انگلی چھوڑیں۔ نبی کرتا ہے رہنمائی، امام پہنچاتا ہے منزل تک، نبی کرتا ہے راۃ الطریق، امام کرتا ہے اسال المطلوب. اب اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے. جب میں نے علماء کے پاس اس فرق کو پڑھا اور نبی اور امام کے دو طریقے ہدایت کو پڑھا, اس کے بعد جب میرا ذہن اس حدیث کی طرف گیا پھر مجھے سید الشہداء کی عظمت کا اندازہ ہوا. رسول اللہ نے کیا فرمایا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات, حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی, نبی یہ بتانا چاہتے ہیں, دیکھو نبی دکھاتا ہے رستہ, امام پہنچاتا ہے منزل تک. یہ حسین وہ ہے جو نبیوں والا کام بھی کر سکتا ہے, جو اماموں والا کام بھی کر سکتا ہے. رستہ دیکھنا ہے تو چراغ جلا کے رستہ دکھاتا ہے, منزل تک جانا ہے تو کشتی میں بٹھا کے لے جاتا ہے. اللہ یہ ہے امام. ایک مرتبہ آگے اور پیچھے والے نعرے جو ہے وہ ناقص رہ رہے ہیں, آدھے رہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ ہے حسین ابن علی, یہ ہے سید الشہداء. معرفت امام, میں نے کل عرض کیا معرفت امام کے دو رکن ہیں, اساسی ترین رکن. ایک کمالات امام کی معرفت اور دوسری اہداف امام کی معرفت. ایک یہ ہے مجھے پتہ چلے کہ امام کے کمالات کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ چلے امام کے اہداف کیا ہیں. دو بنیادی ترین رکن ہیں. توجہ فرما رہے میری بات کی طرف, بہت ضروری بات کر رہا ہوں. امام کی معرفت کے دو رکن ہیں, امام کے کمالات کی معرفت اور امام کے اہداف کی معرفت. کمالات کی معرفت اس لیے ضروری ہے, امام کے کمالات کا پتہ ہوگا تو مجھے معلوم ہوگا کہ کس ہستی کے پیچھے چل رہا ہوں, کس ہستی کے محضر میں جا رہا ہوں, کس بلند پایا ہستی سے اپنے نام کو منسوب کر رہا ہوں, کس کی پاکیزہ کشتی میں بیٹھ رہا ہوں, کس کے پاکیزہ دامن کو پکڑ رہا ہوں. یہ ہے کمالات کی معرفت. اہداف کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اہداف کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ اگر اہداف کی معرفت نہیں ہوگی تو امام کی اطاعت کیسے کروں گا؟ توجہ فرمائیے گا. اگر مجھے معلوم نہ ہو کہ سید الشہداء کیوں نکلے, مدینہ سے کیوں نکلے, کیا فرمایا؟ فرمایا اسیر و بصیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اورید و ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, معروف کا حکم دوں گا منکر سے روکوں گا. حسین کا ہدف کیا ہے؟ کہ معاشرے میں منکر نہ بڑھنے پائے. منکر کیا ہے؟ یزید کیا منکرات کرتا تھا؟ ولید کے دربار میں بیٹھ کے سید الشہداء نے کیا کہا؟ کہا انہ شارب الخمر, یہ شراب پیتا ہے. یعنی شراب پینا یزیدیت کی پستیوں میں سے ہے. وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ, نبوت سے متمسک رہنا حسینیت کی بلندیوں میں سے ہے. یزید کیا ہے؟ قاتل النفس المحترمہ, معصوم لوگوں کو قتل کرنے والا ہے. میں کون ہوں؟ معدن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں. یزید کون ہے؟ معلن بالفسق, سر عام گناہ کرنے والا ہے. یعنی فاسق حسین کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا, سید الشہداء کے اہداف کو بیان کر رہا ہوں. فاسق کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ فاسق کھڑا ہوتا ہے یزید کی صف میں. گناہگار کی بات نہیں کر رہا, گناہگاروں کا قافلہ تو حسین کے پیچھے چل سکتا ہے. گناہگاروں کا قافلہ تو چل سکتا ہے. شب عاشور ہے, ابھی بھی حسین کا خیمہ کھلا ہے اور حر کا انتظار ہو رہا ہے, لیکن یزیدی حسین کے پیچھے نہیں چل سکتا. سید الشہداء کے اہداف کی معرفت. کیا کہا؟ اگلے دن جب گلی میں مروان ملا اور اس نے کہا دیکھیے ولید نے جو آپ سے کہا ہے یزید کی بیعت کر لیں. کیا فرمایا؟ من رآ سلطانا جائرا, جو بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, جس نے خدا کی حلال کو حرام کیا ہو, حرام کو حلال کیا ہو, ناقصا لعہد اللہ, خدا کے عہد کو توڑتا ہو, مخالفا لشریعت رسول اللہ, سید الشہداء کا پیغام سنا رہا ہوں, شریعت رسول کی مخالفت کرے, اور کوئی شخص لم یغیر علیہ بفعل ولا قول، نہ زبان سے اس کے خلاف کوئی بات کرے نہ عمل سے اس کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ خدا اسے اسی ظالم کے ساتھ جہنم کے اسی طبقے میں پھینک دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظالم کے خلاف خاموش ہے۔ حسینی کبھی بھی ظالم کے خلاف خاموش ہو ہی نہیں سکتا۔ حسینیت کے مزاج میں خاموشی مصلحت ہے ہی نہیں، حسینیت کے مزاج میں سر جھکانا ہے ہی نہیں۔ حسینیت کہتی ہے سر کٹتا ہے تو کٹے، اور کٹ کے بھی نوک نیزہ پہ اٹھے جھکے نہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جب شام کے بازار میں سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی اور یزید کو پتا چلا تو شاعر کیا کہتا ہے؟ پڑھا حسین نے قرآن نوک نیزہ پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ کیا کٹا؟ معرفت امام ہوگی تو پھر دوست مانوں میں امام کی مودت و محبت و ولایت ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، پہلا مرحلہ معرفت ہے، دوسرا مرحلہ محبت ہے۔ آخری بات کرنا چاہوں گا اور منزل مصائب کی طرف جاؤں گا۔ پہلا مرحلہ معرفت ہے، دوسرا مرحلہ محبت ہے۔ بغیر معرفت کے حقیقی محبت نہیں ہو سکتی، بغیر معرفت کے محبت ہوگی تو ممکن ہے نقصان پہنچائے۔ مثلا مثال ایک عرض کروں گا، اگر آپ کو معرفت نہیں ہے، میری معرفت سے مراد پہچان، اگر میری پہچان نہیں ہے اور میں آپ کے ہاں آیا ہوں، آپ کے ہاں مہمان ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے کیا کھانا پسند نہیں ہے، یا اگر میں مریض ہوں تو مجھے ڈاکٹر نے کیا منع کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ کھانا ہے، لیکن آپ کی مجھ سے محبت شدید ہے، تو بعض اوقات آپ وہ چیز میری خدمت میں لے آئیں گے یا میرے پاس لے آئیں گے جو آپ کو تو پسند ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ اور جو نہیں فرمائی آپ نے، معرفت درست نہیں تھی، محبت کا نتیجہ کیا نکلا؟ غلط نکلا۔ یعنی اگر علی کی معرفت نہیں ہوگی صرف محبت ہوگی تو ممکن ہے میں علی کو خدا کہہ بیٹھوں۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اگر علی کی معرفت نہیں ہوگی صرف محبت ہوگی، اگر سید الشہداء کی معرفت نہیں ہوگی صرف محبت ہوگی تو ممکن ہے یہ میں یہ سمجھوں حسینیت کا مطلب 10 دن صرف مجلس میں آنا ہے اور اس کے بعد چھٹی ہے، یا حسینیت کا مطلب 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا ہے اور اس کے بعد چھٹی ہے۔ حسین یہ نہیں پوچھتے کہ تم گاڑی میں کیا سن رہے ہو، حسین یہ نہیں پوچھتے کہ تم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو، حسین یہ نہیں پوچھتے کہ تم دوستوں میں بیٹھ کے کیا بول رہے ہو، حسین یہ نہیں پوچھتے کہ تم تنہائی میں کیا کر رہے ہو۔ نہیں، یہ حسین کی معرفت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی میں 1 پاؤں نہیں رکھنا، پورے وجود کو کشتی میں داخل کرنا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ پورے وجود کو کشتی میں داخل کرنا ہے، اور نجات تب ہے کہ کشتی میں بیٹھا رہوں، یہ نہ ہو کہ 10 دن کشتی میں بیٹھوں اور چہلم ہو تو کشتی سے چھلانگ مار کے باہر نکل جاؤں، کیونکہ حسین کی کشتی کے باہر ظلمتوں کا سیلاب ہے، 1 لحظے کے لیے بھی کشتی سے نہیں نکل سکتا، مجھے ہمیشہ حسین کی کشتی میں رہنا ہے۔ حسین کی کشتی میں رہنے کے لیے حسین کی کشتی کے اصولوں کو سمجھنا ہوگا، حسین کی کشتی کے قوانین کو سمجھنا ہوگا۔ اگر معرفت ہوگی پھر حقیقی محبت ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ من زار الحسین عارفاً بحق، جس نے حسین کی زیارت اس کے حق کے معرفت کے ساتھ کی، کان کا من زار اللہ فوق عرشے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے عرش خدا پہ خدا کی زیارت کی۔ نعرہ حیدری، اللہ معرفت کے بعد 1 آنسو نکلے گا، امام رضا ابن شبیب سے کہتے ہیں غفر اللہ لکا، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ما تقدم و ما تاخر، جو پہلے تھے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، قلیلن کانا او کثیرن، تھوڑے ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، زیادہ ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرن کانا او صغیرن، صغیرہ ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ واہ واہ، معرفت اگر ہوگی سید الشہداء کی تو پھر اگر ایک مرتبہ کہوں گا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں نہیں کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اگر دل سے کہوں گا یا لیتنا کنا معکم، اے زہرا کے لال کاش میں تیرے ساتھ ہوتا، فنفوز معکم فوزا عظیما، اور فوز عظیم پہ فائز ہو جاتا معرفت اور اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کہوں گا. آٹھویں امام کہتے ہیں خدا تمہیں روز قیامت شہداء کربلا کی صف میں شامل کر دے گا. اتنا کرم. ہاں اگر معرفت کے ساتھ کہوں گا، اگر اخلاص کے ساتھ کہوں گا. آخری جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور سب سے ضروری ہے معرفت آج کے حسین کی، وہ جو پردہ غیبت میں خون رو رہا ہے، اس کے کمالات کی معرفت اور اس کے اہداف کی معرفت. وہ میرا امام کس لیے آئے گا؟ یملا اللہ بہل ارد قسطن و عدلا، وہ عدل کے لیے آئے گا، وہ انصاف کے لیے آئے گا، وہ خدا کے دین کی حکومت کے لیے آئے گا، وہ قرآن کی حکمرانی کے لیے آئے گا، وہ شریعت کی حکمرانی کے لیے آئے گا، اور ظلم اور جور کا خاتمہ کرے گا. کما ملئت ظلماً و جورا، جس طرح سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر دے گا. معرفت اہداف امام زمانہ اگر ہو جائے تو پھر میں ایسا حسینی ہو جاؤں گا کہ کبھی ظلم کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ پاؤں گا، کبھی بے انصافی کو، نا انصافی کو دیکھ کے، نا عدالتی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ پاؤں گا. یہ حسینیت کا عملی پیغام ہے، یہ امام زمانہ سے محبت کا عملی تقاضا ہے. عزیزان محترم، شب عاشور وقت کے حسین کے ساتھ تجدید بیعت کی رات ہے. جس طرح سے 72 نے آج کی رات سید الشہداء سے بیعت کی، زہیر ابن کین نے اٹھ کے کہا مولا اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، میرے جسم کے ٹکڑوں کو آگ میں جلایا جائے، میری راکھ کو ہوا میں پھینکا جائے، اڑایا جائے، اس کے بعد مجھے زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ حسین کا ساتھ دو گے یا یزید کا ساتھ دو گے، ایک لحظے کے لیے سوچے بغیر کہوں گا کہ حسین کا ساتھ دوں گا. یہ تجدید بیعت کا نام ہے. میں یہاں منبر سے بیٹھ کے تجدید بیعت کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تجدید بیعت کریں، جس کا دل چاہے. اے زمانے کے حسین، اے یوسف زہرا، اے نرجس کے چاند، اے پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون کے آنسو رونے والے، کراچی کے اس مجمع سے ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں، جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف بولیں گے، جتنی اصلاح کر سکے کریں گے تاکہ مولا تیرے ظہور کی زمین سازی ہو، جہاں برائی کو دیکھیں گے اس کے خلاف اقدام کریں گے، جہاں تک ہو سکے حسین اور حسینیت کے پیغام کو پہنچائیں گے. اے میرے مولا، جہاں تک ہو سکے عزاداری کو اس کی روح کے ساتھ برقرار رکھیں گے. اے میرے مولا، یہ وہی تیرے چاہنے والے ہیں کہ جب کراچی میں عاشورہ کا بلاسٹ ہوا جنازے تو گرے لیکن عباس کا علم نہیں گرا. اے مولا، یہ وہی تیرے چاہنے والے ہیں جنہیں کوئٹہ کے رستے میں قتل کیا گیا، جنہیں پارا چنار میں محاصرہ کر کے مارا گیا، جنہیں کراچی میں مارا گیا، جنہیں گلگت بلتستان میں دریاؤں میں پھینکا گیا، لیکن آج پھر تیرا نام لیتے ہیں، پھر تیری جد حسین کا نام لیتے ہیں، پھر تیری دادی کا غم مناتے ہیں، پھر امیر المومنین کی ولایت سے ایک انچ کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اے میرے مولا، اس منبر رسول سے کہتا ہوں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے بچے حاضر ہیں، ہماری نسلیں حاضر ہیں، ہماری اولاد حاضر ہیں، ہماری عزت و آبرو حاضر ہے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے مکتب کے لیے، آپ کی عزاداری کے لیے، جو شب عاشور وقت کے حسین کے ساتھ تجدید بیعت کرنا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. یا جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو ان جد الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جد الحسین سحقوہ عدوانا، اے دنیا والوں میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے مارنے والوں نے بڑے بوس کے ساتھ مارا۔ الا یا اہل العالم ان جد الحسین قطرہوہ عدوانا، پانچ جملے کہے مولا نے، پانچ جملے کہیں گے۔ اے دنیا والوں میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے مارنے کے بعد اس کا لباس بھی چھین لیا گیا۔ آخری رات ہے نا زہرا کے لال کی، آخری رات ہے، اگلے سال شب عاشور وہ منائے گا جو اگلے سال ہوگا، آخری رات ہے۔ میں نے پھولا عشرہ آپ سے نہیں کہا، کسی مجلس میں نہیں کہا کہ زیادہ روئیں کم روئیں، لیکن آج کی رات تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت مانگی، نو محرم کو جنگ طے تھی، حضرت عباس علمدار کو بھیجا اور کہا بھیا عباس جاؤ لشکر اشقیا سے کہو مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم حسین مہلت لے رہا تھا یا کسی کو مہلت دے رہا تھا، مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ کیوں مولا کیا کرنا ہے؟ کہتے انہ لیعلم، میرا اللہ جانتا ہے، انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابے، میں اس کی نماز سے اور اس کے قرآن کی تلاوت سے عشق کرتا ہوں، مجھے ایک رات نماز پڑھنی ہے، مجھے ایک رات قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تاریخی کہتی ہیں لہم دویم کا دویم نحل، پوری رات سید الشہداء کے اصحاب کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی تھی، تاریخ کے الفاظ ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے۔ بین راکعین و ساجد، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں طول دے رہا ہے، کوئی قیام میں ہے۔ سید الشہداء نے اصحاب کے ساتھ کچھ گفتگویں کیں جو میں نے عرض کیا۔ ایک مرتبہ چراغ کو بجھایا، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کیوں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ ایک بہت بڑے عارف نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہا یہ کیا وجہ ہے حسین شب عاشور چراغ بجھا کے سب سے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور صبح عاشور بار بار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، مجھے نہ مارو، میرے ساتھ آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ رات کو سب کو بھیج رہے ہیں، صبح سب کو بلا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ کہا، کہا رات کو چراغ ہو جا کے یہ کہہ کے کہ چلے جاؤ میں نے بیعت اٹھا لی، حسین یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین کے لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا نہ رہ جائے جو ناخالص ہو۔ اگر کوئی ناخالص ہے، اگر کسی کے اندر خلوص نہیں ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے، اور صبح لشکر اشقیا سے بلا بلا کے حسین یہ چاہ رہے ہیں کوئی ایسا بھی اس طرف نہ رہ جائے جس کی ہدایت کا ذرہ برابر بھی امکان ہو۔ رات کو سید الشہداء عبادت کے بعد سحر سے تھوڑی دیر پہلے خیموں سے نکلے، اب تھوڑی اس روایت کو سنیے گا، تھوڑی سی مصیبت کو سنیے گا، نکلے ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، اور ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں صبرن صبرا محلن محلا، صبر کرو صبر کرو۔ امام نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، امام نے مڑ کے دیکھا تو امام کا غلام نافع ابن حلال تھا۔ امام نے کہا نافع کدھر؟ کہا مولا آدھی رات کا وقت ہے، دنیا آپ کی دشمن ہے، میں نے کہا آپ کے پیچھے چلوں۔ امام نے کہا چلو آگے ہو تو آؤ تمہیں بتاؤں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب گھوڑے سے گریں گے۔ دو قدم آگے بڑھے، کہا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکبر زین سے اتریں گے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قاسم کی لاش پامال ہوگی، نافع یہ دیکھو یہاں اون اترے گا، یہاں محمد اترے گا۔ نافع کہتے ہیں حسین ایک جگہ سے تھوڑی تیزی سے گزرے، میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی؟ ایک مرتبہ رک کے کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تیرا مولا زین سے اترے گا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ تصور کیجئے گا، سب بھوکے تھے لیکن جو سب سے زیادہ بھوکا تھا وہ زہرا کا لال تھا، سب پیاسے تھے لیکن سب سے زیادہ پیاسا زہرا کا لال تھا، سب تھکے ہوئے تھے لیکن جو سب سے زیادہ تھکا ہوا تھا زہرا کا لال تھا۔ کیوں؟ تاریخیں پڑھیں، سب نے ایک ایک جنگ کی نا، اکبر نے ایک جنگ کی، قاسم نے ایک جنگ کی،
اون نے ایک جنگ کی، محمد نے ایک جنگ کی، حبیب نے ایک جنگ کی، یہ زہرا کا لال ہے جس نے 72 مرتبہ جنگ کی۔ کیوں؟ جب کوئی شہید اترتا ہے زہرا کے لال کو جنگ کرنا پڑتی ہے، جنگ کر کے پہنچتے ہیں، لاش کو اٹھاتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے لاش کو بچا کے لاتے ہیں، پھر جاتے ہیں لاش کو اٹھاتے ہیں، پھر بچا کے خیام میں لاتے ہیں۔ سب تھکے ہوئے تھے لیکن سب سے زیادہ زہرا کا لال تھکا ہوا تھا۔ عجیب وہ منظر نہیں تھا کہ جب عصر عاشور علی کی بیٹی نے خیمے کے باہر سے آواز سنی، یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیت ویا رباب علیکم من السلام، امان از دل زینب، کوئی زہرا کی بیٹی سے پوچھے بھائی خیمے کے باہر کھڑے ہو کے سوال سلام کر رہا ہے، اے زہرا جائے، اے ماں جائے حسین، اتنی جلدی کیا ہے، باہر سے کس طرح کا سلام، بھیا چند لحظے اندر آؤ۔ حسین اندر آئے، بی بیاں کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کندھے چوم رہی ہے، کوئی ماتھا چوم رہی ہے، حسین یہ قمیض پہنو، اما نے کہا تھا جب آخری بار بھائی آئے اسے یہ قمیض پہنانا۔ سید الشہداء بڑی مشکل سے ودا کر کے نکلے، تاریخیں کہتی ہیں بہنوں کے خیموں کے باہر اور باہر کی کنات کے اندر کھڑے ہوئے۔ بہنوں کے خیموں کے باہر اس لیے سوار ہونا چاہتے ہیں کہ بہن میری مظلومیت نہ دیکھے، کنات کے اندر اس لیے سوار ہونا چاہتے ہیں کہ دشمن میری غربت و تنہائی نہ دیکھے۔ مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ ایک رکاب میں پاؤں ڈالا اور دوسری طرف اٹھ کے دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنا چاہتے تھے، زور دیا تو گھوڑے سے زین ڈھل گئی۔ میرے مولا کیسے تیری غربت کا بیان کروں، ایک وہ وقت یاد آیا۔ عزیزان محترم، اکیلے سوار ہونا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو 3 دن کا بھوکا ہو، جو 3 دن کا پیاسا ہو، جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہو، ایک دفعہ وہ وقت یاد آیا جب حسین گھوڑے کی طرف ایک قدم اٹھاتے تھے، عباس بڑھ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالتے تھے، اکبر بڑھ کے گھوڑے کی زین کو ہاتھ ڈالتے تھے، ایک قاسم بڑھ کے گھوڑے کی رکابوں کو ہاتھ ڈالتے تھے۔ جب چند مرتبہ حسین سوار ہونا چاہے سوار نہ ہوئے، مقتل کے تحت 2 قدم گھوڑے سے پیچھے ہوئے، نظر یمین و شمال، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا حان ابن عروہ، اینا عباس ابن علی، اینا علی الاکبر، اینا قاسم ابن الحسن، اینا الحبیب، اینا مسلم ابن اوسجا، اینا زہیر ابن قین۔ مقتل نے لکھا ایک ایک شہید کا نام لیا حسین نے، آخر میں ایک عجیب جملہ کہا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شہرو تم کہاں سو گئے، حسین ایک آواز دیتا تھا تم دوڑ کے آتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا کے لال کی آخری رات ہے، تھوڑا سا رو لیجئے گا۔ ایک مرتبہ رکاب میں ایک ہاتھ آیا، کہا حسین تو اتنا غریب تو نہیں ہوا، بہن زینب جو موجود ہے، حسین تو یہ سمجھ عباس تجھے سوار کرانے آیا ہے۔ میں کہوں گا مولا سوار تو ہو جائیے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج 10 محرم کی عصر ہے، بہن سوار کرانے آئی ہے، مولا بدلہ ضرور لوٹانا، 11 کی رات ہوگی، اونٹ کی اونچائی ہوگی، ہاتھ پسے گردن ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، خدا آپ کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ ایک مرتبہ نکلے کنات سے، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، کہا آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، تم نے میرا اکبر مارا، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، تم نے میرا عباس مارا، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، تم نے میرا قاسم مارا، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، تم نے میرا بشیر مارا، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، تم تم نے میرا حبیب چھینا. تاریخیں کہتی ہیں میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں, میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں, قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. ایسے حملے کیے کہ چند میر دور چلا گئے یزید کا لشکر. یہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. حسین تیرا خدا تجھ سے راضی ہے, حسین تیرا رسول تجھ سے راضی ہے, حسین تیرا بابا تجھ سے راضی ہے, حسین سارے انبیاء راضی ہے, حسین سارے اوصیاء راضی ہے.
مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ سستانے کے لیے سید الشہداء نے تلوار کو نیام میں رکھا, ایک مرتبہ گھوڑے پہ نے تلوار کو رکھ کے تلوار کے اوپر ماتھا رکھا. یا ظالم قریب آئے, دور سے ایک پتھر آیا, مجھے معاف کیجئے گا, شب عاشور ہے جس طرح سے مقتل نے لکھا شاید اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کروں. دور سے ایک پتھر آیا, فوقع علی جبہتِ سید الشہداء کی پیشانی میں لگا. تاریخ کہتی ہے پتھر اتنا سخت تھا حسین کی پیشانی کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں, خون کا فوارہ نکلا. ایک مرتبہ اپنی ابا سے کپڑا پھاڑا, اپنے سر پہ پٹی باندھنا چاہ رہے ہیں, فجاءہ سہم ذو شعب ثلاث مسموم. ایک ایسا تیر آیا جس کے تین پھل تھے, تینوں پھلوں کے اوپر زہر لگی ہوئی تھی. فوقع علی قلبِ, سینے میں ایسے لگا کہ دل سے پار ہو گیا. مقتل نے یہ لکھا حسین نے اپنے ہاتھوں سے, اے میں قربان ہو جاؤں اس غربت پہ, اور میرے بچے قربان اس تنہائی پہ. اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنے کی کوشش کی, تیر نہ نکل سکا, اپنے گھٹنوں کو جوڑا, تیر نکالنے کی کوشش کی, تیر نہ نکل سکا. تاریخ کہتی ہے حسین نے کیا کیا, گھوڑے کی پشت پہ زور لگایا, تیر آگے کی بجائے پشت سے نکل گیا, دل سے خون کا فوارہ نکلا. تاریخ کہتی ہے حسین سے زین چھوٹی, ایک آواز دی حسین نے, بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ. عزادارو شب عاشور ہے, اب میں کیا بتاؤں, حسین سین سے زمین پہ آئے. قبلہ اب جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا. مجھے معاف کیجئے گا, میں نے روایات میں ایسے دیکھا اتنے قریب سے آ کے مارتے تھے, ایک کسی کے پاس نیزہ تھا وہ سید الشہداء کی پسلیوں میں مارتا تھا, پھر نکالتا تھا پھر مارتا تھا, پھر نکالتا تھا پھر مارتا تھا. کسی نے سید الشہداء کے منہ میں تیر مارا, جتنے دانت تھے سارے شہید ہو گئے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی, پیشانی ٹوٹی ہوئی, کندھے کٹے ہوئے. دائیں کی ہوا بائیں کو جا رہی تھی, بائیں کی ہوا دائیں کو جا رہی تھی, داڑھی خون سے خضاب تھی. مجھے نہیں معلوم کتنے زخم تھے, تاریخوں نے یہ بھی لکھا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ قریب آتا تھا, ایک ہاتھ زلفوں میں ڈالتا تھا, دوسرے ہاتھ سے زہرا کی کمائی پہ ظلم کرتا تھا. جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا وہ پاؤں سے مارتا تھا. اتنے میں ایک کمینہ آیا, سید الشہداء کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. آنکھوں کو ملا, آنکھوں سے خون صاف کیا, ایک مرتبہ دیکھا, ایک عجیب جملہ فرمایا, لقد ارتکیت مرتکن عظیما طالما قبلہ رسول اللہ. ظالم تو نے زانو وہاں رکھا ہے, ظالم تو نے زانو وہاں رکھا ہے جہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے, سر میں ہاتھ ڈالا, زلفوں سے پکڑا. ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا, بہن کو لگا اب میرا بھائی نہ رہا. ایک مرتبہ خیام سے تلہ زینبیہ تک آئی, دونوں ہاتھ سر پہ رکھے.